ہر رات انسان ایک ہی کام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو راتیں تو آلموسٹ سب کی برابری کی ہیں، دن میں فرق ہوتا ہے، اچھے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں، برے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں، ایک رات دوسری رات سے کچھ بہت فرق نہیں ہوتا، اکا دکا زندگی میں کوئی راتیں ایسی ہوتی جسے سو نہ سکیں یا ہم کوئی اور مختلف کام کر لیں، پڑھائی کر لیں. اب دیکھیں کہ جب ہم حقیقت کو فیس نہیں کرتے اور حقیقت کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا اس کو کوئی اور شکل پہنا دیتے ہیں یا کوئی اور اس کا عذر بتا دیتے ہیں یا ریزن اس کی تلاش کر لیتے ہیں یا اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور انسانی نفسیات کیا ہے؟ عموماً لوگ کچے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات سن کے ایمان لے آتے ہیں، اسی کمزوری کی وجہ سے پھر مختلف لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر جو حقیقی مسئلہ ہے اس کی طرف نہ کوئی توجہ دلاتا ہے نہ کوئی سوچنا چاہتا ہے. اچھا، ہمارا ویسے حقیقی مسئلہ ہے کہ میں ایسی حقیقی اور غیر حقیقی کی باتیں کیے چلے جا رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ہو ہی نہ. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ اگر آپ ڈفرینٹ ایج گروپس کے مسائل پوچھیں، اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں تمہارا مسئلہ کیا، وہ کہے گا ہوم ورک، پارک جانا ہے، کوئی کھلونا خریدنا ہے، کوئی اس کے لیے رو رہے ہیں، دو رہے ہیں، جان ہلکان کر رہے ہیں، سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. ذرا سے بڑے بچے سے پوچھیں تو اس کا کچھ اور مسئلہ ہے، جوان سے پوچھیں تو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، شادی شدہ سے پوچھیں تو اس کا اور مسئلہ ہے، جس کی شادی نہیں ہو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے کوئی اور مسئلے ہیں، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کے کوئی اور مسئلے ہیں. یہ تو زندگی نام ہی مسائل کا ہے، لیکن حقیقی مسئلہ کچھ اور ہے. بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے نزدیک دنیا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے مسائل جو ہیں وہ حقیقی مسئلہ ہے، اور ایک دوسری کیٹیگری ہے ان کے لیے حقیقی مسئلہ آخرت ہے. وہ اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہر وقت کے جو چھوٹا چھوٹا ڈیسیزن لینا ہوتا ہے اس میں آپ کس چیز کو کرائیٹیریا بناتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں میں جھوٹ بولوں کہ نہ بولوں، میں کسی کو ماروں کہ نہ ماروں، کس کو سامنے رکھ کے ڈیسیزن لے رہے ہوتے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے ڈیسیزنز لیتے ہیں آپ؟ عموماً ہم اپنے وقتی انٹرسٹس کو سامنے رکھ کے ڈیسیزنز لیتے ہیں، شارٹ ٹرم ڈیسیزنز لیتے ہیں. ہماری سوچ بس یہاں تک جاتی ہے، اچھا مجھے پیاس لگی بس پانی پی لوں، ٹھیک ہے ختم معاملہ. اس قسم کے ڈیسیزنز ہم مختلف کاموں میں لے رہے ہوتے ہیں، وقتی مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں، وقتی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر ایک غلطی پہ اور غلطی کرتے ہیں، پھر وہ الجھتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. مثلا یہاں آنے کا آپ کا ڈیسیزن پورے کورس کے لیے یا ایک دن کے لیے، یہ ڈیسیزن جو ہے وہ کس چیز پر بیسڈ تھا یا کس چیز پر بیسڈ ہے؟ مثلا صبح آپ اٹھے، آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہیں، اب آپ کو آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرنا ہے، کس چیز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں؟ گھر میں بھائی کی شادی ہے اور پھر ادھر ٹیسٹ ہے، اب آپ کو ڈیسیزن لینا ہے کہ میں گھر رہ جاؤں یا چلی جاؤں، ہے نا مسائل. کوئی بھی جب آپ ڈیسیزن لیتے ہیں، مثلا یہاں سے اٹھ کر ہی میں نماز پڑھوں یا پہلے یہ کام کروں، ڈیسیزن لینا ہوتا ہے نا آپ کو. کیا ہر انسان ہر موقع پر ایک ڈیسیزن نہیں لے رہا ہوتا؟ اپنے بارے میں پوچھئے کہ میں اپنے چھوٹے بڑے ڈیسیزنز لیتے وقت کس چیز کو سامنے رکھتی ہوں؟ کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا، چھوٹے ڈیسیزنز زندگی کا رخ موڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بعض ڈیسیزنز دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں چھوٹے نہیں ہوتے. یہ جو آپ کے روزمرہ کے ڈیسیزنز ہیں نا، یہ آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ کا ایک حصہ ہے اور اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک آرکیٹیکٹ جب گھر کا نقشہ بنا رہا ہوتا ہے تو کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، تو وہ جب نقشہ بن رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اس وقت اگر صحیح ڈیسیجن نہ لیا جائے تو آئندہ زندگی بھر کے لیے آپ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں, کبھی انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں, کبھی جلد بازی کا نتیجہ ہوتے ہیں, کبھی بس اندھا دھن کودنے کا ایک شوق ہوتا ہے. کئی لوگ بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ سارے ڈیسیژنز اس کو سامنے رکھ کے لیتے ہیں. مثلا اگر آپ کی زندگی کا مقصد گھر بنانا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی سپینڈنگ میں جب ڈیسیژن لیں گے, چھوٹی سپینڈنگ یا بڑی سپینڈنگ, تو کس کو سامنے رکھ کے لیں گے؟ نہیں, مجھے گھر بنانا ہے اس لیے یہ خرچہ میں یہاں نہیں کر سکتی, مجھے فلاں کام کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کرتی ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک بلڈنگ بنانے کے لیے تو ہم بے شمار سوچو بچار کرتے ہیں, لیکن ایک انسان کی تعمیر کرتے وقت اور ایک انسان کی اپ برنگنگ کے وقت ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. اور ہر روز کو یہ سوچ کے اگر ہم اگنور کر دیں, آج کا دن ہی ہے نا, اگر ایک جھوٹ بول لیا بچے نے, یا ایک بدتمیزی کر لی, یا ایک خرابی کر لی, تو کیا ہوا؟ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک 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 قطرہ جو ہے وہ آگے چل کے کتنا بڑا ہو جائے گا. جنگ تبوک کے کانٹیکس میں یہ سب کچھ ہے نا, تو ان کے آپ دیکھیں کہ ڈیسیژن لینے میں ہی غلطی ہوئی تھی نا, تبھی آ کے بہانے کر رہے تھے. سوال ہے, کیا ہر مسلمان جو جہنم میں جائے گا وہ لازماً منافق ہی ہوگا؟ کیونکہ منافق کی یہ صفت ہے کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے, اللہ کے بارے میں کانشیس نہیں ہے. تو مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بھولا ہوا ہی ہوتا ہے, جو اسے جہنم تک لے جاتا ہے. نہیں, ان دو باتوں میں فرق ہے. منافق ہونا ایک الگ چیز ہے, اور انسان کی اپنے بھولنے کی عادت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو وقتی طور پر بھول جانا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. منافق کے اندر نیت کی خرابی ہوتی ہے, جبکہ مومن دل کا اچھا ہوتا ہے اس کے اندر نیت کی خرابی نہیں ہوتی. وہ بشری تقاضے کے تحت بھولتا ہے, اور پھر جو ہی یاد آتا ہے تو پلٹ آتا ہے, جبکہ منافق پلٹتا نہیں ہے. وہ اگر ذکر کرتا بھی ہے یا نماز پڑھتا بھی ہے تو دکھاوے کی. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم, کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود, قوم نوح اور عاد اور ثمود کی, وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات, اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹ دی جانے والی بستیوں کی. اتتھم رسلہم بالبینات, آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم, بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. جن چھ قوموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے, ان کا مسکن ملک شام رہا, اور یہ بلاد عرب سے قریب تھے. ان کی کہانیاں اور قصے اپنے آبا و اجداد سے بھی سن چکے تھے. مثلا قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی, قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کی گئی, قوم ثمود جنہیں آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا, قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش کو مچھر سے مروایا گیا, ناک میں مچھر چلا گیا تھا, ہی ڈائیڈ, اتنا بڑا بادشاہ. وہ اصحاب مدین, شعیب علیہ السلام کی قوم, جنہیں چیخ زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا کیونکہ اس سے آگ برسنے لگی تھی. والمؤتفقات, اتفاق کا مطلب ہوتا ہے انقلاب, الٹ پلٹ دینا. اشارہ ہے قوم لوط کی طرف, جو صدوم کے علاقے میں تھے, ان کی بستیاں نیچے سے اٹھا کر, زمین سے اکھیڑ کر واپس پٹکی گئی تھی. ان سب کا قصور کیا تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے, لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مان کے دی. فما کان اللہ لیظلمہم, تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, بعضہم اولیاء بعض, ان میں سے بعض بعض کے مددگار ہیں۔ منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اب مومنین کا ذکر کیا گیا، جیسے وہاں منافق مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہوا، یہاں بھی مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا ذکر بھی ہے۔ وہاں پر بعدہم من بعد کہا گیا، یہاں بعدہم اولیاء بعض کہا گیا، کیونکہ منافقوں کا آپس کا تعلق ایسا مضبوط نہیں ہو سکتا جیسا مومنوں کا ہو سکتا ہے، اس لیے بعدہم اولیاء بعض ایک تصویر کھینچ دی گئی کہ کس طرح مومنوں کا باہم تعلق ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی اگر عمارت کا ایک حصہ آپ توڑے تو اس سے کیا ہوتا ہے، باقی عمارت بھی ہل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال آپس کی محبت اور رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضوا تدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر، جب ایک عضو کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور رد جگے کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مومنوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، اور پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، معاون ہیں، غمخوار ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں، کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں رحمت میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار کا شکار ہو کر جاگتا ہے۔ اور یہ ایمان کے بنیادی مطالبات میں سے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہو، ساتھی ہو، دست و بازو ہو، اور اس میں مومن مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ مثلا اگر مومن مرد جنگ کے لیے نکلے ہیں تو مومن عورتیں ان کے پاؤں کی زنجیر نہ بنیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، پیچھے سے اپنے نفس اور جان اور مال میں امانت کا ثبوت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ مرد تو جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے جان اور مال میں خیانت نہ کرے، تو ایسی عورت گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا اجر و ثواب پالے گی جو شوہر کے باہر جانے کی صورت میں اس کو ملے گا۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ من جہز غازیا فقد غزا، جس نے ایک غازی کو تیار کیا، یعنی اس کی تیاری میں ساز و سامان دیا، گویا وہ خود بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جس نے اس کے پیچھے اس کے گھر بار اور بال بچوں کا خیال رکھا تو گویا وہ خود بھی جہاد کے اندر شریک ہے۔ تو مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک محاذ پر اگر مرد کام کر رہے ہیں تو دوسرے محاذ پر عورتیں کام کر رہی ہیں، اور ان کے باہم قریب ہونے کی وجہ کیا ہے، ان کی سوچوں کا ایک جیسا ہونا، ان کی صفات کا ایک جیسا ہونا، کیونکہ سب کی دوڑ خدا کی طرف ہے نا، سب کا مطمع نظر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اسی وجہ سے ان کے تعلقات آپس میں بے حد مضبوط ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، ان کا باہمی تعلق اوپوننٹس کا نہیں، مخالفین کا نہیں، ان کے درمیان رواداری ہوتی ہے، ان کے درمیان باہم وفاداری ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مغربی معاشرے نے مرد اور عورت کے درمیان کیا پیدا کر دیا، ایک مہاجرائی قائم کر دی، ہر ایک دوسرے سے اپنے حقوق چھین رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، ایک دوسرے کو ظالم قرار دے رہا ہے۔ اس شور و غل میں کیا کسی کو بھی اس کا حق مل گیا، حاصل کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ رشتے جو کبھی باپ کی شکل میں محترم تھے، بھائی کی شکل میں عزیز تھے، شوہر کی شکل میں معزز تھے، ہمدرد تھے، یا بیٹے کی شکل میں آنکھوں کا تارا تھے، اب وہ کیا ہے؟ حریف۔ حریف کا معنی سمجھتے؟ وہ ظالم ہے سارے. تو اگر آپ کسی کو ظالم قرار ہی دے دیں تو پھر اس سے آپ لے کیا سکتے ہیں, اس سے ملے گا کیا؟ اسلام دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرتا ہے, بعضہم اولیاء بعض قرار دیتا ہے, نہ کہ بعضہم ضد بعض, ایک دوسرے کی ضد نہیں قرار دیتا. مثلا آپ یہاں پر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گھر والوں کے تعاون اور مدد کے ساتھ ہی آتے ہیں, اور اگر وہ روڑے اٹکائیں تو آپ کے لیے آنا کتنا دوبھر ہو جائے, اور اسی طرح اگر وہ کسی خیر کے کام میں نکلتے ہیں تو آپ کی مدد ان کے لیے بہترین ہے, اور اگر آپ ان کو پریشان کریں تو وہ بھی کچھ نہ کر سکے. اور صفات کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, نماز ادا کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. سورۃ التوبہ میں کتنی بار نماز اور زکات کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے. ویطیعون اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, ایسے لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات, اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا ہے. کیسی ہے وہ جنت؟ تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبتن, اور پاکیزہ گھر, پاکیزہ رہنے کی جگہ. فی جنات عدن, ہمیشہ کی جنت میں, ہمیشگی کے باغات میں. ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے دراصل عظیم کامیابی. کامیابی کے لیے مومنوں کا باہم ایک دوسرے کا مددگار ہونا اور کچھ دیگر صفات کا حامل ہونا بہت ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا, ایک دوسرے کے مددگار ہونے کے بعد دیا, امرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں, یہ عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے. یہ فریضہ جو ہے امر بالمعروف کا, یعنی نیکی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا, یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کی ادائیگی کے لیے مختلف لوگوں کو الگ الگ طور پر مختلف حیثیتوں میں مخاطب کیا گیا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ بحیثیت امت ہمیں حکم دیا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو, تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے. سورۃ آل عمران 110. پھر اسی طرح حکومت کا حکم ہے, کیا؟ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر, وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار سونپیں, ان کو حکومت مل جائے, تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کریں گے, آتوا الزکاۃ, زکات دیں گے, اور امروا بالمعروف, اور نیکی کا حکم دیں گے, ونهوا عن المنکر, برائیوں سے روکیں گے. سورۃ الحج آیت 41. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ کس قدر استعمال ہوتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اسٹیٹسٹکس ہیں, پی ٹی وی کے جولائی اور سپٹمبر کے شیڈول کو سامنے رکھتے ہوئے, ایک ہفتے میں جو کل پروگرامز ہوتے ہیں, ٹوٹل نشریاتی دورانیہ جو ہے 126 آورز کا ہے, جس میں مذہبی پروگرامز کا دورانیہ صرف 11 آورز ہیں 126 آورز میں سے, اور اس میں سے بھی 8 آورز قرآن کی تلاوت, ترجمہ اور تجوید وغیرہ ہوتی, 8 آورز, اور باقی دینی پروگرام صرف 3 گھنٹے ہیں ایک ہفتے میں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سورس یعنی ٹیلی ویژن کے, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اسلامی حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ صرف امت کو ہی نہیں، حکومت کو ہی نہیں، فرد کے لیول پر بھی حکم ہے، انڈیویجولس کو بھی ہے. حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت قرآن پاک میں کوٹ کی گئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم کو آئے اس پہ صبر کرو، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. لقمان آیت 17. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، کیا حکم تھا؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. معاف کر دیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے درگزر کیجئے. پھر اسی طرح جماعت اور آرگنائزیشن کے لیول پر اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ آل عمران کی 104 آیت میں، ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہو جو خیر کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، مفلح ہیں. پھر اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز پر کتنا زور دیا گیا، کتنی تاکید کی گئی. فرد کے لیے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں تو زبان سے منع کرے، اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی دل میں بھی برائی کو جو برا نہ سمجھے، تو اس کے دل میں تو پھر رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم کہاں بیٹھے، ہماری یہ سوشل گیدرنگز ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا، نگاہوں کو پست رکھنا، یعنی لوگوں کو گھورتے نہ رہو، یعنی اپنی نگاہوں سے ان کو پریشان نہ کرو، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دو، سلام کا جواب دو، نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو. یعنی راستے میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے، خاص طور پر ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والی برادری، والمؤمنون والمؤمنات، اس میں بھی فریضہ کیا کہ مل جل کے محض باتیں نہیں کریں گے، صرف کھانا پینا ہی نہیں کریں گے، صرف دنیا ہی کی باتیں اور من موجی نہیں کریں گے، بلکہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ پہلا کام یہاں بتایا گیا جو نماز سے بھی پہلے ہے. یہاں نماز تو وقت پہ آئے گی نا، پانچ وقت ہے نا اس کے، لیکن یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی سیزنل کام نہیں یا کوئی وقتی کام نہیں، یہ ان بٹوین نمازوں کے یا نماز پڑھنے سے پہلے بھی کوئی موقع آ سکتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہو. اور پھر صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ نیکیاں کا حکم دیتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے اور خود کو بھول جائیں، خود بھی نماز قائم کرنا ہے اور زکات دینا ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی باقی دین کو بھی ماننا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا وعدہ کیا گیا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ان پہ اللہ رحم فرمائے گا. تو جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے معمور ہو، ان کو یہ کام کرنا ہوگا. اس کے برعکس جن قوموں نے یہ کام چھوڑ دیا، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت آئی. بنی اسرائیل پہ لعنت کیوں کی گئی؟ سورۃ المائدہ آیت 78-79، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت بھیجی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے جسے وہ کرتے تھے. کتنا برا تھا جو وہ کر رہے تھے، یعنی برائی سے نہ روکنا ایک بہت بڑی برائی ہے بذات خود. اور بنی اسرائیل میں وہی لوگ نجات پائے جنہوں نے یہ کام کیا. سورۃ الاعراف 165، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت سزا میں، کیونکہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی فاسق لوگ تھے. بنی اسرائیل کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابن مسعود کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی کوتاہی یعنی دین میں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا ہے، اے شخص اللہ سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، یعنی غلطی سے روکتا، اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں. پھر جب کل کو دوبارہ اس سے ملتا جبکہ وہ اسی حال پہ ہوتا تو اس کا یہ گناہ پہ اصرار، اسے اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ بنانے اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتا. یعنی ایک دن منع کرتا، اگلے دن پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے لگتا. بس جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، یعنی اچھا کرنے والے اور برا کرنے والوں کے دل برابر ہو گئے، انہیں برائی پہ کوئی کھٹک نہ رہی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ سب اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے اور اس میں وہ حد سے بڑھنے والے تھے. وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے، یقیناً برا ہے جو وہ کرتے تھے. تو ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، البتہ برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا. پھر فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، ضرور برائی سے روکو گے، ضرور ظالم کے ہاتھ پکڑو گے اور ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو گے، حق پر مجبور کرو گے، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی یکساں کر دے گا، پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پہ لعنت کی. جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو قوم بھی اپنے اس فریضے سے غافل ہوتی ہے وہ اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ کوئی اہم بات ہے. آپ نے وضو فرمایا اور کسی سے کوئی بات نہ کی، یعنی آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی سنجیدگی تاری تھی. مسجد تشریف لے گئے، میں حجرے کے ساتھ لگ کر آپ کی بات سننے لگی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ انیوژل سا آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوئے، لوگوں اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، تم مجھ سے طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. آج ہمارا یہی حال ہو چکا نا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم اس فریضے سے غافل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کوئی بات ارشاد نہ فرمائی اور ممبر سے نیچے اتر آئے. بات ایک ہی تھی، لوگوں اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ حدیث تھی جو وحی خفی کی قسم کی، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ اپنی زبان سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. مختصر سی بات، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی سنجیدگی کی یہی وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہی وحی اتاری ہو آپ پر اور آپ نے پھر اسی کیفیت میں لوگوں کو آ کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کو پھیلانے والے بنے، نیکیوں کو عام کرنے والے بنے اور برائیوں کے آگے بند باندھنے والے بنے. یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں، نماز روزہ کر لیں یا چند اچھے کام کر لیں اور ہم سمجھے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ظالموں کے ہاتھ پکڑ لو اور ان کو زبردستی حق پہ مجبور کرو، ورنہ اللہ تم لوگوں کے دلوں کو یکساں کر دے گا اور تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر کی، یعنی بنی اسرائیل پر. اب بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ پریشانی ہے کہ یہ کام کیا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ مردوں کے لیے تو سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا یہ کام عورت کو بھی کرنا ہے اور اس کی کیا دلیل؟ کیونکہ بہت سے لوگ آپ سے کہتے ہیں نا، یہ آپ کہاں چل پڑی، کیوں پڑھ رہی ہیں، عورتوں کا کیا کام یہ کام کرنے کا، اور کیا اس کا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے؟ کیا صحابیات کے اندر کوئی نمونہ ہے؟ کیا بعد کے دور میں کچھ خواتین ایسی تھیں کہ جنہوں نے کوئی ایسا رول ادا کیا ہو؟ یا یہ آپ ہی کے سر گھوم گئے ہیں اور گھر بار چھوڑ کے یہاں دن گزار کے چلی جاتی ہیں؟ یہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے کہ ہم کر رہے ہیں؟ بس آدمی لوگ کیا کریں، معاشرہ صرف مردوں سے تو نہیں بنتا، معاشرے میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ وہی لوگ کہتے ہیں نا جو دین کو سمجھتے نہیں، دین کی روح کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ہر معاملے میں عورتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عورت ہو یا مرد ہو، سب کی ذمہ داری ہے۔ میں چند ایک چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ عورتوں نے ماضی میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ نیکی کو پھیلانے اور بدی سے روکنے میں مسلمان خواتین کا کردار ہمیشہ ہی بہت نمایاں رہا ہے۔ یہ مقالات کے نام سے کتاب ہے، خواتین کے مختلف کردار تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ اس کی رائٹر ہیں گوہر ممتاز قاضی۔ یہ لکھتی ہیں کہ اشاعت اسلام بھی، اشاعت اسلام یعنی دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانا، مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور صحابیات نے اس سلسلے میں خاصی کوششیں کی ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ام سلیم کی ترغیب سے ابو طلحہ نے آستانہ اسلام پہ سر جھکایا، اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے۔ دین اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کام ہے۔ اس خدمت کو حضرت عائشہ صدیقہ نے ادا کیا 35 ہجری میں، جب حضرت عثمان شہید ہوئے اور نظام مذہب درہم برہم ہو گیا تو انہوں نے اصلاح کی آواز بلند کی، جس پر مکہ اور بصرہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔ حضرت عائشہ، حضرت ام ورقہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے مکان کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر آگے چل کر لکھتی ہیں، اسلامی علوم یعنی قرآت، تفسیر، حدیث، فقہ، حلال و حرام اور فرائض، ان تمام امور پر متعدد ازواج مطہرات اور صحابیات کمال رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ، ام سلمہ، ام ورقہ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا، ام سعد قرآن مجید کا درس دیتی تھی، حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھی۔ قریش میں درس اور تعلیم نسواں کا سب سے زیادہ چرچا آپ نے کیا، یعنی حضرت حفصہ نے۔ تفسیر میں حضرت عائشہ کو خاص کمال تھا، چنانچہ صحیح بخاری کے آخر میں ان کی تفسیر کا متبع حصہ منقول ہے۔ حدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھیں۔ محدثین کرام نے حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد 2210 بتائی ہے۔ فقہ میں حضرت عائشہ کے فتاوی اس قدر ہیں کہ متعدد زخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ فرائض میں حضرت عائشہ کی خاص مہارت تھی، بڑے بڑے صحابہ ان سے فرائض کے متعلق مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ تاریخ عرب میں شاعری اور علم انسان میں درجہ کمال رکھتی تھیں، آپ ان صحابہ میں تھیں جو درجہ اجتہاد رکھتے تھے۔ اس حیثیت سے اس قدر بلند ہے کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں فتوی دیتی، اور اکابر صحابہ پر انہوں نے جو دقیق اعتراضات کیے ان کو علامہ سیوطی نے ایک رسالے میں جمع کر دیا ہے۔ یعنی بڑے بڑے صحابہ نے جو فیصلے کیے یا فتوی دیے ان پر بھی ان کی اپنی رائے ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حجر نبوت میں آئی تو صرف 9 سال کی تھی، 18 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے 48 سال مسلسل بڑی مستعدی کے ساتھ علم دین پھیلایا۔ یعنی 18 سال میں ٹین ایج میں بیوہ ہونے والی لڑکی 48 ایئرز تک اسلام کی خدمت کرتی ہے۔ ان کے شاگردوں کی بڑی بھاری تعداد تھی جو 200 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ ام سلمہ کی حدیثیں 378 ہیں، وہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں، نہایت معتبر فقیہ تھیں، ان کے فتاوی پر سبھی کا اتفاق ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اسامہ بن سید، مصعب بن عبداللہ، عبداللہ بن رافع جیسے اکابر علم حدیث میں ان کے شاگرد ہیں۔ ان امہات المومنین کے علاوہ ام عطیہ، اسماء بنت ابی بکر، ام ہانی، فاطمہ بنت قیس، یہ بھی کثیر تعداد میں احادیث روایت کرتی تھیں۔ ام عطیہ جو حارث کی بیٹی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی، نامور صحابیات نے آپ سے حدیث روایت کی، اکثر غزوات میں حاضر ہوئی، مریضوں کا علاج اور زخمیوں کی مرہم پٹی فرمائی۔ پھر اسی طرح حضرت خدیجہ کا کردار بہت اہم ہے، دین اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ وقف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ان کے لیے عین سعادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، تسلی اور ڈھارس بندھانے کی خدمت آپ نے انجام دی، آپ کے نیک کاموں میں ان کی عبادت گزاری میں ہر طرح سے ان کی معاونت کی، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جو آپ کی کیفیت تھی اس میں آپ نے ہی ہمت افزائی کی، ان کی نیکیوں کا احساس دلا کر انہیں تسلی دی، غرض یہ کہ ہر وہ تکلیف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت میں پیش آئی اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ کتاب ہے علامہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے، سید سلیمان ندوی کا مقام جو ہمارے تاریخ میں ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، یہ حضرت عائشہ کے بارے میں لکھتے ہیں، علم کی خدمت یہ بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، یعنی امرون بالمعروف، اس سے تزکیہ نفوس اور اصلاح امت کا کام لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبُ، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، حضرت عائشہ نے یہ فرض ادا کیا۔ اس کا جواب تعلیم، افتاء اور ارشاد کے تین بابوں میں ہم نے دیا ہے، علم کی اشاعت اور تعلیم جو مردوں کی مخصوص صفت قرار دیتے ہوں وہ آ کر دیکھیں، یعنی ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کام صرف مردوں کا ہے، کہ حرم نبوت کی یہ شمع مبارک اس بزم میں بھی کس طرح جلوہ افروز ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں علم کی اشاعت اور اسلام کی دعوت کے لیے پھیل گئے، مکہ، طائف، بحرین، یمن، دمشق، مصر، کوفہ، بصرہ، بڑے بڑے مرکزی شہروں میں ان مقدس معلمین کی ایک ایک مختصر جماعت قیام پذیر تھی۔ خلافت اور حکومت کا سیاسی مرکز 27 برس کے بعد مدینہ منورہ سے کوفہ اور پھر دمشق منتقل ہو گیا، تاہم مدینہ منورہ کی روحانی عظمت اور علمی مرکزیت ان انقلابات سے نہ مٹ سکی۔ مدینہ پاک میں اس وقت حضرت ابن عمر، ابو ہریرہ، ابن عباس، زید بن ثابت کی مستقل درس گاہیں قائم تھیں، لیکن درس گاہ عظیم مسجد نبوی کا وہ گوشہ تھا جو حجرہ نبوی کے قریب اور زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کے پاس تھا، یعنی مردوں کی اپنی جگہیں تھیں لیکن بہت بڑا مرکز حضرت عائشہ کا وہ مقام تھا جہاں وہ درس دیتی تھی۔ لڑکے، عورتیں اور جن مردوں کا حضرت عائشہ سے پردہ نہ تھا، یعنی آپ کے محرم رشتہ دار، وہ حجرے کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے تھے اور لوگ حجرے کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، یعنی سب مرد حضرات مسجد نبوی کے اندر ہوتے یا اپنے حجرے میں ہوتی، دروازے پر پردہ پڑا رہتا، پردے کی اوٹ میں خود بیٹھ جاتی، لوگ سوال کرتے یہ جواب دیتی، کبھی کوئی سلسلہ بحث چھڑ جاتا اور استاد شاگرد اس خاص موضوع پہ گفتگو کرتے، یعنی ڈسکشن ہوتی، کبھی خود کسی مسئلے کو چھیڑ کر بیان کرتی، لوگ خاموشی کے ساتھ سنتے، اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادا اور صحت تلفظ کی بھی سخت نگرانی کرتی تھی، یعنی صرف مسئلے نہیں بتاتی تھی بلکہ زبان کو بھی درست کرواتی۔ ایک دفعہ قاسم اور ابن ابی عتیق دونوں بھتیجے تھے مگر دو ماؤں سے تھے، آپ کی خدمت میں پہنچے، قاسم کی زبان صاف نہ تھی، اعراب میں غلطیاں کرتے، حضرت عائشہ نے ان کو ٹوکا اور فرمایا تم ایسی زبان کیوں نہیں بولتے جیسی میرا یہ برادر زیادہ بولتا ہے، یعنی میرا بھتیجا بولتا ہے، میں سمجھ گئی اس کو اس کی ماں نے اور تمہیں تمہاری ماں نے تعلیم دی ہے۔ قاسم کی ماں کنیز تھی، یعنی ماں کی جو گفتگو تھی اور طرز تھا اس کا اثر بچے پہ تھا، یعنی ڈانٹا ایک طرح سے۔ ان عارضی طالب علموں کے علاوہ جو کبھی کبھی حلقہ درس میں شامل ہوتے تھے، یعنی لسنر کے طور پر، وہ خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو اور شہر کے یتیم بچوں کو اپنی آغوش تربیت میں لیتی تھی۔ کیا طریقہ تھا ان کا؟ مختلف خاندانوں کے لڑکے، لڑکیاں، شہر کے یتیم بچے، ان کو اپنی تربیت میں لیتی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ غیر لڑکوں کو جو بڑے ہو چکے ہوں اپنی بہنوں یا بھانجیوں سے دودھ پلواتی اور خود ان کی رضائی خالہ یا نانی بن کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتی جن کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی، یعنی محرم نہ تھے، وہ افسوس کرتے کہ ہم کو حصول علم کا اچھی طرح موقع نہیں ملتا، یعنی پردے کی وجہ سے ہم زیادہ بہتر طور پر سیکھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا کہ ان کو دودھ پلوا کر رضائی رشتے میں لا کر ان کے پھر تعلیم و تربیت کی اور ان کے ذریعے پھر آگے دین پھیلایا۔ قبیصہ کہتے تھے کہ عروہ مجھ سے علم میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ وہ اندر جاتے تھے۔ امام نخی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے، وہ لڑکپن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کے معاصرین اس پہ رشک کرتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ ہر سال حج کو جائیں۔ اسلام کا وسیع دائرہ سال میں ایک دفعہ سمٹ کر ایک نقطے پہ جمع ہو جاتا۔ کوہ ہرا اور سبیر کے درمیان حضرت عائشہ کا خیمہ نصب ہوتا، یعنی وہاں پہنچ کر بھی سکھاتی۔ تشنگان علم جوک در جوک دور دراز ممالک سے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اپنے ہی شہر میں رہ کر نہیں سکھایا، بلکہ مکہ جیسی جگہ کو بھی انتخاب کیا، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ مسائل پیش کرتے، اپنے شبہات کا ازالہ چاہتے۔ لوگ بعض مسائل کو پوچھتے، جھجکتے تو ڈھارس بندھاتی، یعنی گھبراتے تھے لوگ تو ان کو انکریج کرتی۔ ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے تھے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گزرا، ان کو بھی یہی جواب دیا، میں تو تمہاری ماں ہوں۔ اور حقیقتاً وہ اپنے شاگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھی۔ عروہ، قاسم، ابو سلمہ، مسروق، عمرہ، صفیہ کی تعلیم و تربیت انہوں نے اسی مادرانہ شفقت کے ساتھ کی۔ ان کے مصارف کی بھی خود ذمہ دار ہوتی، یعنی خرچ بھی خود کرتی۔ اپنے بعض شاگردوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی کہ ان کے عزیزوں کو رشک آتا، یعنی شاگردوں کو اتنی پریفرنس دیتی، اتنی ترجیح دیتی کہ رشتے دار بھی جلس ہوتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ زیادہ اچھی طرح پیش آتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، جو ان کے چہیتے بھانجے تھے، اپنی خالہ کے ایک شاگرد اسود سے کہتے ہیں کہ ام المومنین تم سے جو راز کی باتیں کہتی تھی مجھے بھی بتاؤ۔ ان کے شاگرد بھی ویسے ہی ان کی عزت کرتے۔ امرا انصاریہ تھی لیکن حضرت عائشہ کو خالہ کہتی تھی۔ مسروق بن اجدہ تابی کو انہوں نے بیٹا بنایا تھا، وہ ان کا نام اس طرح لیتے تھے، الصدیقہ بنت الصدیق حبیبت حبیب اللہ المبرہ من السماء۔ الصدیقہ بنت الصدیق حبیبت حبیب اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوب۔ المبرہ من السماء، وہ جن کی برات آسمان سے نازل ہوئی۔ ان کے مستفیدین اور تلامذہ کی تعداد کم نہ تھی۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں کو جن لوگوں نے ان سے روایت کیا، جہاں تک میں گن سکا ہوں، یعنی سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچتی ہے۔ ان میں مرد، عورت، صحابی، تابعی، غلام، آزاد، عزیز، بیگانے، ہر صنف کے اشخاص داخل ہیں۔ ابو داؤد طیالسی 204 ہجری، جو امام بخاری سے مقدم تھے، یعنی 204 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری سے پہلے آئے تھے، انہوں نے اپنی سند میں حضرت عائشہ کے ایک شاگرد کی روایتیں الگ الگ اس کے نام سے لکھی ہیں، لیکن یہ مسند مختصر ہے اس لیے حدیثیں بھی کم ہیں۔ ابن سعد نے طبقہ اہل مدینہ میں ان کے شاگردوں کو گنایا اور ان کے حالات لکھے۔ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب میں عزیزوں، غلاموں، صحابیوں، تابعیوں کی فہرست الگ الگ دی کہ کس کس نے ان سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں جو ان سے استفادہ کرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح خواتین بھی ان سے استفادہ کرنے والی تھیں، صحابہ کے علاوہ تابعین نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ یعنی اس سلسلے میں بہت کچھ ہے۔ پھر اسی طرح ان کے افتاح ہیں، پھر اسی طرح مختلف صحابہ جو آتے تھے ان کے پاس اور آ کر پوچھتے تھے، اور جس وقت یہ ان سپیچ دیتی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا، حضرت عمر کا خطبہ سنا، حضرت عائشہ کا خطبہ سنا، اور جو خطبہ حضرت عائشہ کا تھا ویسا کسی اور کا نہ تھا۔ یعنی بولنے میں جو انداز آپ کو مؤثر نصیب ہوا تھا وہ بڑے بڑے مردوں کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم